बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ زہا کی تلاوت سماعت فرمائی، کا قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ویب سائٹ کا ہماری پتہ ہے urdu.sahara.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ہماری لائیو نشریات بھی سن سکتے ہیں۔ ریڈیو کو آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں، اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سامعین آج اتوار ہے، 9 بہمن 1401 ہجری شمسی مطابق 7 رجب المرجب 1444 ہجری قمری اور 29 جنوری 2023 عیسوی. ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے ہوگا. پھر آپ سامعین سن سکیں گے اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں. پروگرام بزم دوستاں کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام پیش کیا جائے گا آئینۂ صحافت. پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام پیش کیا جائے گا آئیے فارسی سیکھیے. اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا منارۂ ہدایت. سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. ویب سائٹ کا پتہ ایک مرتبہ پھر نوٹ فرمائیں، urdu.sehar.tv.ir. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. حکومت پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھا دی ہیں. پاکستان میں مسافر بس کے حادثے میں درجنوں مسافر جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں. مغربی تنظیموں کی جانب سے ہندوستان میں اقلیتوں پر حملوں پر اظہار تشویش کے بعد ہندوستانی وزیراعظم نے ملک کی جمہوری اقدار کا دفاع کیا ہے. وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اصفہان میں مائکرو ڈرون طیاروں کے ذریعے ہونے والے دہشت گردانہ حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے. اور مقبوضہ بیت المقدس میں شہادت پسندانہ آپریشنز اور مقبوضہ اراضی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات کے بعد صہیونی فوج نے فلسطینیوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں شروع کر دی ہیں. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. حکومت پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھا دی ہیں. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں فی لیٹر 35 روپے کا اضافہ کر دیا ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی خبریں گردش کر رہی ہیں. پیٹرول میں 50 روپے تک اضافے کی خبریں سامنے آ رہی تھیں جن میں کوئی حقیقت نہیں. ذخیرہ اندوزی کے باعث پیٹرول کی قلت کا سامنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اوگرا کی جانب سے تجویز پیش کی گئی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت کو ختم کرنے کے لیے قیمتوں میں اضافہ کیا جائے. قبل ازیں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا تھا. اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35-35 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمت بھی 18-18 روپے بڑھ گئی ہے. دوسری جانب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے عوام کو کچل ڈالا، پیٹرول، گیس، بجلی اور ڈالر کی قیمت میں اضافے سے ملک میں مہنگائی 35% تک بڑھنے کی توقع ہے۔ اپنے ٹویٹ میں عمران خان نے دعویٰ کیا کہ کرپٹ اور نااہل امپورٹڈ سرکار کے ہاتھوں معیشت کی بد انتظامی کا یہ عالم ہے کہ اس نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں تازہ اضافے اور ڈالر کو 262.6 روپے پر پہنچا کر عوام اور تنخواہ دار طبقے کو کچل ڈالا ہے۔ پاکستان میں مسافر بس کے حادثے میں درجنوں مسافر جام بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ امدادی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ افسوسناک حادثہ صوبے بلوچستان کے لسبیلا ضلع کی تحصیل بیلا میں پیش آیا، جہاں کوئٹہ سے کراچی آنے والی مسافر کوچ بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری اور اس میں آگ لگ گئی۔ بدقسمت بس میں 48 مسافر سوار تھے، جن میں سے 41 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر بیلا کا کہنا ہے کہ زیادہ تر مرنے والوں کی لاشیں مکمل طور پر جھلس گئی ہیں، جن کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ سے کام لیا جائے گا۔ پولیس نے تیز رفتاری کو حادثے کی اصل وجہ قرار دیا ہے، تاہم بعض میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ بس بڑی مقدار میں اسمگل شدہ ایندھن لے کر جا رہی تھی۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے کوہاٹ ضلع کی تاندہ جھیل میں ایک کشتی ڈوب جانے سے 11 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق تاندہ جھیل میں سیر کے لیے آئے ہوئے افراد کی کشتی ڈوب گئی، جس میں کم سے کم 11 بچے جاں بحق ہو گئے، جبکہ 8 دیگر زخمی ہیں۔ بعض خبروں میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر کوہاٹ کا کہنا ہے کہ کشتی میں ایک مدرسے کے بچے سوار تھے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ امدادی ٹیموں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 15 بچوں کو زندہ نکال لیا گیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستانی جمہوریت کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمہوریت ہماری رگوں اور ہماری ثقافت میں ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں کہا کہ ہندوستانیوں کو فخر ہے کہ ان کا ملک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی ہے کہ جب مغربی ملکوں کی کچھ تنظیموں نے ہندوستان کے بارے میں کچھ ایسی رپورٹیں جاری کی ہیں جو ہندوستان کی جمہوری شبیہ کے منافی ہیں۔ پچھلے دنوں ہیومن رائٹس واچ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا تھا کہ ہندوستان میں بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں میں مختلف بہانوں سے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے مکانات منہدم کر دیے جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں ہندوستانی وزیر اعظم نے اپنے ملک کی جمہوریت کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت صدیوں سے ہمارے کام کاج کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہم فطری طور پر ایک جمہوری معاشرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں جمہوری اقدار کی مثالیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اصفہان میں مائکرو ڈرون طیاروں کے ذریعے ہونے والے دہشت گردانہ حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ گزشتہ رات ایران کے اصفہان شہر میں واقع وزارت دفاع کے ایک صنعتی ورکشاپ سے دھماکے کی آواز سنائی دی، اور اس سلسلے میں ایک فوٹیج بھی منظر عام پر آئی، جس کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت دفاع نے بتایا کہ مائکرو ڈرون طیاروں یا کواڈ کاپٹروں کے ذریعے کیا جانے والا حملہ ناکام رہا، اور اس دہشت گردانہ حملے میں استعمال ہونے والے ایک مائکرو ڈرون طیارے کو ایئر ڈیفینس یونٹ نے مار گرایا، جبکہ دھماکہ خیز مواد سے لیس دو اور مائکرو ڈرونز کو دفاعی جال میں پھنسا کر تباہ کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ گزشتہ رات 10:30 پیش آیا۔ وزارت دفاع کے اس سلسلے کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس بیان میں درج ہے کہ ورکشاپ کی چھت کو مختصر نقصان پہنچا، تاہم وہاں موجود وسائل اور مشینیں مکمل طور پر محفوظ ہیں اور ان کی کارکردگی میں کسی بھی قسم کا خلل پیدا نہیں ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ طاقت استحکام اور سیکورٹی کی جانب ایران کی مسلح افواج کی پیش قدمی پوری سنجیدگی اور عزم کے ساتھ جاری رہے گی اور دشمنوں کی ایسی حرکتیں ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکیں گی۔ گزشتہ رات ایران کے شمال مغربی خطے میں واقع خوئی شہر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن میں اب تک 3 افراد جاں بحق اور 816 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زلزلے کی شدت 5.9 بتائی جاتی ہے۔ ایران کے شمال مغربی صوبے مغربی آذربائیجان کے گورنر محمد صادق معتمدیان نے بتایا کہ اس زلزلے میں زخمی ہونے والوں کو فوری طبی امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ 60 افراد کو خوئی شہر کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ بہت سے متاثرین کو اطراف کے دیگر شہروں میں منتقل کیا گیا ہے۔ علاقے کے 70 دیہاتوں کے رہائشی مکانات کو 20-50% تک نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہلال احمر کمیٹی کی متعدد ایمبولینسیں متاثرہ علاقوں میں خدمات پیش کر رہی ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں شہادت پسندانہ آپریشنز اور مقبوضہ اراضی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات کے بعد صہیونی فوج نے فلسطینیوں کی بڑی پیمانے پر گرفتاریاں شروع کر دی ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوج نے مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے کے کئی شہروں سے کم 60 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے قلقیلیہ میں ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ اس سے پہلے مقبوضہ بیت المقدس میں جمعہ کی شب شہادت پسندانہ کارروائی کے بعد صہیونی فوجیوں نے 42 فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیلی پولیس کی نگرانی کے شعبے کے سربراہ یعقوب شیبتائی نے کہا ہے کہ ہفتے کی صبح سے تمام پولیس اہلکار 12 گھنٹے کی شفٹوں میں کام کریں گے، جبکہ پولیس نے مقبوضہ علاقوں کے رہائشیوں سے کہا ہے کہ اگر وہ کسی بھی مشتبہ شخص کو دیکھیں تو محکمہ پولیس سے رابطہ کریں۔ صہیونی حکومت کے چینل 14 نے اعتراف کیا ہے کہ ہفتے کے روز سے فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونیوں کے خلاف 57 کارروائیاں انجام دی ہیں۔ تل ابیب اور مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں نیتن یاہو کے خلاف وسیع مظاہرے ہوئے ہیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق ہفتے کی رات لاکھوں صہیونی بن یامین نیتن یاہو اور ان کی انتہا پسندانہ طرز حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور اعلان کیا کہ لیکوڈ پارٹی اور اس کے اتحادیوں کی حکومت گرانے تک مظاہروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ ہفتے کے دن ہونے والے مظاہروں سے نیتن یاہو بری طرح پریشان ہیں اور حکومت گرنے کا خطرہ ایک بار پھر ان کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ تل ابیب اور حیفا میں سب سے بڑے حکومت مخالف مظاہرے دیکھے گئے، جہاں 10,000 صہیونیوں نے سڑکوں اور چوراہوں پر اکٹھا ہو کر نیتن یاہو کے فوری استعفے کا مطالبہ کیا۔ عراق کے الفتح الائنس نے امریکہ پر وزیر اعظم محمد شیعہ السوڈانی کی حکومت کے خلاف سازش کا الزام عائد کیا ہے۔ المعلومہ نیوز ویب سائٹ کے مطابق فتح اتحاد کے سینئر رکن علی الزبیدی نے کہا ہے کہ امریکہ عراقی وزیر اعظم محمد شیعہ السوڈانی کی حکومت کے خلاف ڈالروں کے ذریعے بلوے کرانے سمیت مختلف آپشن سے کام لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایک بار پھر اپنے کٹ پتلی عناصر کو استعمال کرتے ہوئے وہی صورتحال پیدا کرنا چاہتا ہے جس کا 2019 میں اس وقت کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی کی حکومت کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ فتح الائنس کے سینئر رکن نے کہا کہ عراق میں ہنگامے اور فسادات کرانے کی امریکی سازش اگر کامیاب ہوئی تو حکومت کی جانب سے بنیادی اصلاحات کا منصوبہ متاثر ہوگا۔ برطانوی مسلمانوں نے قرآن پاک کی توہین کے خلاف مظاہرہ کر کے اس ہتک آمیز فعل کی مذمت کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق برطانوی مسلمانوں نے لندن میں سویڈن کے سفارت خانے کے سامنے اجتماع کیا اور قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا ارتکاب کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دینے کے مطالبات درج تھے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سمیع نبی، آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سمیع، یوکرائن نے لوہانس شہر میں واقع ایک اسپتال کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے میں کم از کم 14 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے۔ رشیا ٹوڈے نیوز چینل نے خبر دی ہے کہ یوکرائن کے فوجیوں نے امریکی ہیمارس میزائلوں سے لوہانس شہر کے 9 وائزدار ہسپتال کو نشانہ بنایا ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق اس حملے میں 14 افراد کی ہلاکت جبکہ 24 کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ ہسپتال کی عمارت بھی تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ لوہانسک علاقہ ایک ریفرنڈم کے بعد روس میں شامل ہو چکا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اس طبی مرکز پر حملے کو ایک ناقابل معافی جنگی جرم قرار دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس حملے کی ذمہ داروں کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس سے قبل یوکرائن کے کرائے کے فوجیوں نے دونیسک علاقے میں بھی ایک ہسپتال پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں اس مالجاتی مرکز کے آئی سی یو کو براہ راست مارٹر گولوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ مذکورہ علاقوں کے عوام کو یوکرائن سے علیحدگی سے قبل کیوف کی حکومت اور فوج کی جانب سے شدید نسل پرستی اور منافرت کا سامنا رہتا تھا۔ دوسری جانب روس کے قومی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ اور سابق صدر دیمیتری میدویدوف نے خبردار کیا ہے کہ کیوف کو بکتر بند گاڑیاں اور مختلف قسم کے ہتھیار دے کر تیسری جنگ عظیم کو روکا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تیسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ٹینکوں اور جیٹ فائٹروں کے ذریعے نہیں ہوگی، بلکہ اگر اس جنگ کے شعلے بھڑکے تو پوری دنیا راک کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گی۔ میدویدوف نے کہا کہ اٹلی سمیت بعض مغربی ممالک کے وزرائے دفاع یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم کو بھاری ہتھیار دینے سے روکا جا سکتا ہے، تاہم یہ ان کی بھول ہے۔ سمین، ابھی آپ ایک تفصیلی رپورٹ سماعت فرما رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، رسول خدا وہ ہے شافع محشر۔ وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، رسول خدا وہ ہے شافع محشر۔ کریں گے کرم وہ ہم آسیوں پر، مدینے کے والی اپنا جلوہ اطہر جگا دیں گے سویا ہمارا مقدر وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر انہیں کیوں نہ مشکل میں امت پکارے انہیں کیوں نہ مشکل میں امت پکارے جو مشکل کشا ہے سب مشکلوں کے یتیموں کے داتا یتیموں کے داتا فقیروں کے مولا غریبوں کے حامی مدینے کے سرور وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر خدا کی قسم وہ ہے دو جگ کے سلطان خدا کی قسم وہ ہے دو جگ کے سلطان ہمیں بھی وہ جل دکھا کر فقیروں کو جلوہ اطہر دکھا کر فقیروں کو جلوہ اطہر وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا شافع محشر وہ بھرتے ہیں دامن مرادوں سے سب کا وہ بھرتے ہیں دامن مرادوں سے سب کا وہ منگتوں کو خالی نہیں شرط چلو سوئے بتہا جھکا دو جبی کو در مصطفیٰ پر وہ امت کے رہبر وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ شافع محشر کریں گے کرم وہ ہم آسیوں پر کریں گے کرم وہ ہم آسیوں پر کریں گے
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے
یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں نو بہمن سات رجب اور 29 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات رجب سن 305 ہجری قمری کو معروف محدث اور ادیب ابن ترارہ عراق میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے دور کے ممتاز اساتذہ کے نزدیک اپنی تعلیم مکمل کی۔ اس مسلمان دانشور نے فقہ کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن آج ان کی ایک بھی کتاب باقی نہیں ہے۔ ابن ترارہ کی ادب پر لکھی گئی کچھ کتابیں جو خاص اہمیت کی حامل ہیں، ان میں الجلیس الصالح، الکافی، والانیس الناسع، الشافی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ یہ کتاب 100 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کی کچھ جلدیں ایک حدیث نبوی سے شروع ہوئی ہیں، پھر مصنف نے حدیث کی تشریح کی ہے اور مختلف مناسبتوں سے حکایتیں اور قطعات نظم کیے ہیں۔ اس مسلمان محدث اور ادیب نے سن 390 ہجری قمری میں وفات پائی۔ سات رجب سن 412 ہجری قمری کو عظیم شاعر اور فقیہ علی ابن عبد الواحد نے وفات پائی، اور ابن خلقان کے مطابق ان کو مصر میں سپرد خاک کیا گیا۔ وہ بغداد کے رہنے والے تھے اور ابو الحسن ان کی کنیت تھی۔ اس عرب شاعر کے کلام پر مشتمل کوئی کتاب اس وقت نہیں ملتی، لیکن ابن خلقان نے ان کے دیوان کا ذکر کیا ہے۔ انتیس جنوری سن 1780 عیسوی کو بر صغیر کے پہلے اخبار کا اجرا ہوا۔ یہ اخبار ایک انگریز جیمز آگسٹس ہکی نے کلکتے سے جاری کیا۔ اس اخبار کا نام ہکیس بنگال گزٹ یا کلکتہ جنرل ایڈورٹائزر تھا، لیکن عام طور سے بنگال گزٹ یا ہکیس گزٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ ہندوستان کا پہلا اخبار تھا اور 4 صفحات پر مشتمل تھا۔ اس اخبار میں نامہ نگاروں کے خطوط اور یورپ سے آئی ہوئی خبروں کا خلاصہ چھپتا تھا۔ اس اخبار نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے عام ملازمین سے لے کر گورنر جنرل تک سبھی کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا اور ان کی نجی زندگی کے تاریک پہلو بے نقاب کیے۔ انتیس جنوری سن 1814 عیسوی کو آئیڈیالزم فلسفے کے بانیوں میں سے ایک یوہان گوتلپ فتشے کا 52 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ نہایت اعلیٰ استعداد کے مالک تھے۔ انہوں نے 18 سال کی عمر میں ہی الہیات کالج میں داخلہ لے لیا اور رفتہ رفتہ علم الہیات میں مہارت حاصل کر لی۔ فتشے سن 1809 عیسوی میں برلن یونیورسٹی کے پہلے چانسلر منتخب ہوئے اور وفات تک اس عہدے پر باقی رہے۔ اس جرمن فلسفی کی کتابوں میں سائنس میں تحقیق کی بنیاد، فطری حقوق اور انسان کی سرنوشت کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ انتیس جنوری سن 1926 عیسوی کو پاکستان کے نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام جھنگ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جامعہ پنجاب سے ایم ایس سی کیا اور پھر 1952 عیسوی میں کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ کچھ عرصہ وہ جامعہ پنجاب اور گورنمنٹ کالج لاہور میں ریاضی پڑھاتے رہے، پھر وہ کیمبرج یونیورسٹی سے منسلک ہو گئے۔ انہوں نے متعدد انعامات بھی حاصل کیے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کا نام 1975 عیسوی میں پہلی بار طبعیات کے شعبے میں نوبل انعام کے لیے زیر غور آیا، تاہم یہ انعام انہیں 4 سال بعد 1979 میں ملا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو حکومت پاکستان نے بھی نشان امتیاز سے نوازا۔ سن 1996 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آج عالمی یوم جزام ہے۔ ہر سال جنوری کے آخری اتوار کو عالمی پیمانے پر یوم جزام منایا جاتا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد لوگوں میں موذی مرض جزام اور جزام کی روک تھام کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے، معاشروں میں جزام کے مریضوں کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کی روک تھام بھی یہ دن منانے کا ایک مقصد ہے۔ اس بیماری کی روک تھام کے اقدامات سے دنیا میں جزام کے مریضوں کی تعداد گھٹ کر 20 لاکھ رہ گئی ہے، لیکن اب بھی یہ بیماری بالکل ختم نہیں ہوئی ہے۔ جزام، جسے کوڑھ بھی کہا جاتا ہے، سب سے پرانی بیماریوں میں سے ایک ہے۔ اس بیماری سے انسان زندگی بھر کے لیے معذور ہو سکتا ہے۔ جزام قابل علاج بیماری ہے، لیکن اگر بار وقت علاج نہ ہو تو کئی دیگر بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس بیماری کی علامات میں جلد پر سرخی، مائل، ہلکا سفید دھبا پڑنا جس میں خارش نہیں ہوتی، یہ دھبا ختم نہ ہونا اور مخصوص حصہ بے حس ہونا شامل ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جسم پر کوئی بھی ہلکا سفید سرخی مائل دھبا نمودار ہو جس میں چھونے کا احساس اور خارش نہ ہو، کئی ہفتے تک دھبا ختم نہ ہو، دوا وغیرہ کا اس پر اثر نہ ہو، بازوؤں اور ٹانگوں کی نسوں میں درد کا احساس ہو، تو فوری طور پر قریبی طبی مرکز سے رجوع کرنا چاہیے۔ تیس جنوری سن 1963 عیسوی کو امریکی شاعر رابرٹ فراسٹ کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1874 میں پیدا ہوئے تھے۔ رابرٹ فراسٹ شروع میں اپنے والد کی طرح صحافت سے وابستہ ہوئے، لیکن دراصل ان کو شاعری سے گہری دلچسپی اور لگاؤ تھا۔ اسی لگاؤ کی وجہ سے انہوں نے 20 سال کی عمر میں ہی اپنا پہلا شعری مجموعہ شائع کرایا۔ رابرٹ فراسٹ نے 4 بار ادبی ایوارڈ پولیٹزر حاصل کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر آپ کا اپنا محبوب اور پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آج
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری، ہمارا سلام قبول کیجئے۔ جی ہاں سامعین، آج بھی ہم آپ کے گھروں میں حاضر ہوئے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔
الہی آمین۔
جی ہاں، اور باجی سامعین بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ آپ کی آواز میں انہوں نے پچھلا بزم دوستاں جو ہے وہ سنا، اور جو ہے وہ ہمیں مبارکبادی پیغامات بھی یقینی طور پر موصول ہوتے ہیں، اور
شکریہ
آپ کی صحت و سلامتی اور تندرستی کے لیے تمام سامعین جو ہیں وہ دعاگو ہیں، اور انشاءاللہ بزم دوستاں میں آپ کی موجودگی سامعین کے لیے بھی حوصلہ افزائی کا باعث بنے گی، اور خود ریڈیو کے لیے بھی ایک جو ہے وہ افتخار ہے کہ آپ کی آواز میں اور آپ کے ساتھ ہم پروگرام بزم دوستاں کر رہے ہوتے ہیں۔
آپ کی زیادہ نوازی ہے حسین بھائی، اسی طرح سے تمام سامعین کا بھی میں یہیں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو اتنی محبت سے ہمیں پیغامات بھیجتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔
جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمارے پروگرام کے اندر جو ہے وہ ہم سامعین کے لیے جو دعا کرتے ہیں اس پر بھی ہمارے بہت سے سامعین نے ہمیں پیغامات ارسال کیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ جب آپ پروگرام کا آغاز، یہ اپنے منہ اپنی تعریف، اپنے منہ اپنی تعریف نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ سامعین کی آواز ہے یہ پروگرام، تو اس لیے ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی آواز اور آپ کی جو یہ دعا ہے یہ دل سے نکل رہی ہے، اور ہم بھی بلند آواز میں آمین کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی سامعین کا شکریہ کہ وہ اس طرح سے پروگرام سنتے ہیں اور ہماری دعاؤں میں شریک رہتے ہیں۔ میرے خیال سے زیادہ میں وقت نہ لوں اور پروگرام میں سامعین کے خطوط شامل کرتے ہیں۔
جی ہاں، سامعین اور ان کے خطوط پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین، یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے ہماری بہن مہجبین۔ وہ لکھتی ہیں کہ سب سے پہلے میں اپنے پچھلے خط کا بہترین انداز میں جواب دینے پر شکریہ ادا کرتی ہوں۔
ارے بھائی، شکریہ کی کیا بات ہے، بہرحال یہ ایک پیٹرن بھی تھوڑا سا بن گیا ہے۔ بہرحال ہم اس حوالے سے اپنے تمام سامعین سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ جب وہ خط لکھتے ہیں محبت سے تو ہم محبت سے جواب دیں، اور یہ سامعین کی ذرا نوازی ہے کہ وہ ہمارے جواب سے جو ہے وہ مطمئن بھی ہوتے ہیں اور ہمارا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ بہرحال ہمیں تھوڑا سا احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ واقعی سامعین کتنی محبت کے ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے وہ سنتے ہیں۔
ہم بیٹھے ہی یہاں اسی لیے ہیں حسین بھائی کہ ہمارے سامعین ہمیں خطوط بھیجیں، ہم خط پڑھیں ان کا، اور آپ بھی بڑی محبت کے ساتھ ان کا جواب دیں۔
جی جی، مزید کیا لکھ دیے،
آگے چل کر پڑھوں؟
جی بالکل۔
جی ہاں، آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ حسب معمول جب میرا خط پڑھا جا رہا تھا تو میرے گھر کے دیگر افراد بھی سن رہے تھے۔ میرے بڑے بھائی نے جب ریڈیو تہران سے میرے خط کا جواب سنا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ آپ کے پروگرام مجھے بہت پسند ہیں، میں اس بات کو کبھی نہیں بھولوں گی کہ میرے بی اے کے امتحان میں کامیابی پر آپ نے میرے لیے بہت دعا کی تھی۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، میرے حق میں دعا کرتے رہیں۔ ریڈیو تہران میرے لیے ادبی، اخلاقی، تاریخی، سماجی اور اسی طرح سیاسی موضوعات پر ایک کلاس کی مانند ہے۔
جی محترمہ مہجبین صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا کہ اتنی محبت کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ریڈیو تہران کو یاد کیا، اور باجی ہم بھی اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو پروگرام نشر کرتے ہیں اور ریڈیو تہران کو ایک مکتب سمجھتے ہیں،
جی ہاں،
اور کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ یہاں سے نشر ہو، چاہے وہ سحر ٹی وی ہو، چاہے وہ ریڈیو تہران ہو، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کوئی ایسی چیز نشر نہ ہو کہ جو سامعین اور ناظرین کی ترقی و پیش رفت اور ان کی اخلاقی گراوٹ کا باعث بنے۔ کوشش
یہ ہوتی ہے، جی ہاں بالکل، ہمارے یہاں سے جانے
جاتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامعین علم اور آگہی کی منزل میں آگے کی جانب بڑھیں، اور یہی ہم سب کی کوشش بھی ہونی چاہیے، اور انسان کا جو آنے والا دن ہے وہ گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے، یہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، ان کی حدیث ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنے اعمال پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ جو ہمارا آنے والا دن ہے وہ گزشتہ دن سے بہتر ہے یا نہیں ہے۔
جی ہاں، اسی لیے تو ہم پروگرام کے شروع میں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ترقی و پیش رفت کا سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے۔
بی اے کیا اور بڑی محنت سے کیا، کیونکہ بہت دور جاتی تھیں کالج، اور لکھا تھا انہوں نے،
مجھے یاد آ رہا ہے، میں جب بہن ہمیں کبھی کا خط لکھتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میرے امتحان ہیں،
اور بہت دور جاتی تھیں، اور ان کو ان کی محنت کا ثمر ملا. بہرحال اس میں دعا کا اثر تو ہے لیکن آپ کی اپنی محنت بھی ہے کہ جس کی بدولت جو ہے وہ آپ امتحانات میں کامیاب ہوئیں. دعا جو ہے وہ کما کو مدد کرتی ہے لیکن اصل کام محنت کا ہے کہ جو انسان کرتا ہے اور اس کا پھل ضرور پاتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ انسان فقط دعا کے ذریعے سے کہے کہ مجھے کھانا مل جائے, مجھے روزی مل جائے. وہ ملے گی اس صورت میں کہ جب آپ کوشش کریں گے. اور اگر آپ کوشش نہ کریں تو دعا فقط کام نہیں کر سکتی. دعا اس وقت کام کرے گی کہ جب آپ کی کوشش محنت جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوگی, تو خدا آپ کی مدد و کمک کرے گا اور راستے آسان
اور ہموار ہوتے چلے جائیں گے. اسی وجہ سے خدا نے کہا ہے کہ تجھ سے حرکت مجھ سے برکت.
بے شک. جی ہاں, بہت بہت شکریہ محترمہ مہجبین صاحبہ, اور ہم آپ کے بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ریڈیو سننے کے حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی.
جی ہاں, بزم دوست میں ہمارے ساتھ رہے, سامعین کہیں نہ جائیں. اور خط و کتابت کا سلسلہ اسی طرح سے جاری اور ساری ہے. اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ساہیوال سے تنویر احمد صاحب نے. لکھتے ہیں کہ خط کے تو ہم پرانے لکھاری ہیں لیکن اب وقت اس تیزی سے گزرتا جا رہا ہے کہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. ریڈیو تہران میرا پرانا ساتھی ہے. آواز کی کیفیت کا گلا کرنا اب مناسب نہیں کیونکہ اب ہم اس آواز کے عادی ہو گئے ہیں. کیا کریں, گزارا کرنا ہی پڑے گا. اب کیا جا سکتا ہے. آگے چل کے لکھتے ہیں, ویسے آواز بہتر ہی رہتی ہے, شام کی نشریات قابل سماعت ہوتی ہے جبکہ رات اور صبح کی نشریات میں آواز غور سے سننی پڑتی ہے. آپ کا ہر پروگرام میرے لیے رہنما کا درجہ رکھتا ہے. خبریں اور تبصرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی دیگر نشریاتی ادارہ نشر نہیں کرتا. خاص طور پر مشرق وسطی کے حالات سے اچھی خاصی آگاہی حاصل ہوتی ہے, ایران کے حالات سے بھی مکمل جانکاری ملتی ہے اور علاقائی حالات سے باخبر رہتے ہیں. یمن ہو یا شام, عراق ہو یا فلسطین, ریڈیو تہران مشرق وسطی کے حالات سے باخبر رکھتا ہے.
جی جناب تنویر احمد صاحب, ساہیوال پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا. اور باجی تحریر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پرانے لکھاری ہیں اور ہمیشہ ریڈیو تہران کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. اور ہمارے بہت سے ایسے سامعین ہیں کہ جو مستقل بنیادوں پر خط لکھتے ہیں اور ریڈیو تہران کی نشریات سے استفادہ کرتے ہیں. ویسے جہاں تک انہوں نے لکھا کہ اب ہم اس آواز کے عادی ہو چکے ہیں چونکہ ابھی آواز جو ہے وہ شور وغیرہ کے حوالے سے جو ہے وہ سامعین جو ہیں شکایت کرتے ہیں. ہم بھی اپنے فنی عملے سے بہرحال اس کو مثلا ریٹن کے طور پر منتقل کرتے ہیں کہ بھئی یہ آواز کو درست کریں, لیکن ان کی طرف سے جواب آتا ہے کہ جی یہاں پر تمام جو آشاری ہیں, تمام جو مثلا چیزیں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ آواز جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ مثلا جغرافیائی موسمی حالات کی وجہ سے جو ہوتی ہیں
ویوز جو ہوتی ہیں, بالکل ایسا ہی پیش آتی ہیں, راستہ دور ہے, تو یہ ساری چیزیں تو خیر
رہتی ہیں, بالکل ایسی ہیں. جبکہ میں اکثر و بیشتر اپنے سامعین سے ہی کہتا ہوں کہ کچھ علاقوں میں بہت اچھی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے اور کچھ علاقوں میں یعنی تھوڑے سے فاصلے پر آواز جو ہے وہ کم سنائی دیتی ہے. یہ بہرحال کچھ وہاں کا جو ہے وہ, جبکہ
بیچ میں کچھ ڈسٹربن ہے جو مجھے آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا.
میں بتاؤں آپ کی خدمت میں کہ مستقیم متوا صاحب گجرات سے انہوں نے صبح کی نشریات کی ہمیں ریسیپشن جو ہے وہ آڈیو پر جو ہے نا وہ بھیجی, جس میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ایف ایم ریڈیو جو ہے وہ چل رہا ہو. گجرات کہاں, ہندوستان کی ریاست, اور جو ہے تہران کہاں, لیکن بہرحال آواز انہوں نے جو ہے ریڈیو.
اس کی ایک وجہ بتاؤں آپ کو, بتاتی چلتی ہوں, یہاں ہمارے سامعین بھی سن لیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صبح کے وقت سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں,
صبح کے وقت سو رہے ہوتے ہیں اور ریڈیو سننے والے جاگ رہے ہوتے ہیں.
وہ جو فریکوینسی ہماری جو جا رہی ہوتی ہیں, جو ویوز جا رہی ہوتی ہیں, تو یہ تو ہے. میں آپ اسے قبول کریں, میں شاید مذاق میں کہوں لیکن یہ سیریس ہے.
جی بالکل ایسا ہی ہے. موبائل بند ہوتے ہیں, اسی طریقے سے ٹی وی بند ہوتے ہیں, اور جو برقی آلات ہیں ان کا استعمال تھوڑا سا کم ہوتا ہے, اس لیے جو ہے وہ صبح کی آواز جو ہے نشریات کی وہ صاف جو ہے وہ سنائی دیتی ہے.
کیونکہ آج کل تو زیادہ تر جگہ ہوتا ہے, زیادہ تر جگہوں پر تو لوگ رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں, دن میں سو رہے ہوتے ہیں.
یہ بھی ایک ہماری آفت ہے معاشروں کی, اور دن کا ایک اچھا سنہری موقع جو ہے وہ
ہاتھ سے گوا دیتے ہیں
اور پھر جو ہے وہ راتوں کو جاگتے ہیں. یہ اللہ کی جو بنائی ہوئی رات ہے یہ آرام کے لیے ہے, دن کام کاج کے لیے ہے. جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے رزق و روزی کی تلاش میں جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے اور ان کی روزی میں برکت بھی ہوتی ہے. جناب تنویر احمد صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا پیارا خط ہمارے لیے ارسال کیا. اور علاقائی خبریں ریڈیو تہران کا خاصہ ہو, یمن ہو, فلسطین ہو, عراق ہو, شام ہو, مشرق وسطیٰ کے حالات ہوں, ریڈیو تہران جو ہے خبروں کے حوالے سے پیش پیش رہتا ہے. اور ہمارے اکثر سامعین اسی حوالے سے ریڈیو تہران کی نشریات ذوق و شوق سے سنتے ہیں اور علاقائی و عالمی خبروں سے آگاہ رہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال فرمایا. جی
جی ہاں, کیونکہ اب وقت زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے, پروگرام کم کم اپنے اختتام کو پہنچ رہے, تو یہ ایک اور خط ہے ہمارے پاس, اسے بھی شامل کرتے ہیں اور مختصر سا جواب سن کر پھر ہم آپ سے خدا حافظی چاہیں گے. اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے احمد حسن صاحب نے. لکھتے ہیں کہ کافی دنوں سے خط کا سوچ رہا تھا, لیکن آج کل میں دن گزر رہے تھے کہ بزم دوستہ میں جب سامعین کے خطوط شامل ہوتے ہیں اور سامعین وقت نکال کر خط لکھتے ہیں, تو میں نے فوراً ہی آپ کو خط تحریر کرنے کے لیے کاغذ قلم اٹھا لیا. پہلے میں ریڈیو سے پیار کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ریڈیو سے محبت کرنے والے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ریڈیو تہران یا دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کو خط ارسال کرتے ہیں. ویسے ریڈیو تہران نے خط لکھنے کے لیے سامعین میں شعور پیدا کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ دیگر تنظیمی عہدیداران بھی اس حوالے سے عالمی کمپین کا حصہ بنتے ہیں. یہ بہت ہی اچھی تبدیلی ہے, میں اس سوچ کو سراہتا ہوں. ریڈیو تہران کے سارے پروگرام معلوماتی ہیں, خبریں اور حالات حاضر کے پروگرام بھی بہت اچھے اور منفرد ہوتے ہیں جو دیگر ریڈیو اسٹیشنوں پر سننے کو نہیں ملتے. آگے شکل لکھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ریڈیو تہران سننے والے بہت زیادہ ہیں اور اکثر دوست احباب ریڈیو تہران کے پروگرام کو باقاعدگی کے ساتھ سنتے ہیں. میرے خط کو بزم دوستہ میں ضرور شامل کیجیے گا.
جی جناب احمد حسن صاحب, مظفر نگر ہندوستان سے آپ نے یہ پیارا سا خط ہمارے لیے ارسال کیا. اور باجی آج کل کرتے میں خط لکھ دیا
انہوں نے, اور بہت اچھا کیا, بہت بہت شکریہ میرے بھائی احمد بھائی.
اور جو ہے وقت نکالا جاتا ہے, جو بھی کام ہو انسان روٹین سے ہٹ کر اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. گھر کے کام کاج ہوں یا مثلاً ایک زمانہ تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہماری والدہ محترمہ جو ہیں وہ سلائی کیا کرتی تھیں, گھر کے کام کاج بھی جو ہے وہ کیا کرتی تھیں. تو وہ یہ کہتی تھیں کہ سلائی کے لیے وقت نکالنا پڑتا. جب وہ سلائی کرتی تھیں تو میں نے اکثر دیکھا یعنی دوپہر کا کھانا وہ جلدی بنا لیتی تھیں, اور جب ان سے پوچھتے تھے بھائی آج کیا بات ہے کہ آپ نے کھانا جو ہے وہ جلدی,
یعنی
مجھے جو ہے وہ سلائی کرنی ہے.
تو
جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ وقت نکالا جاتا ہے کام کے لیے. کام کی اہمیت جو ہے اللہ تعالیٰ مرحومین کو اپنے جوار عظیم میں جگہ عطا فرمائے, ان کے درجات جو ہے وہ بلند فرمائے, اور جو بزرگ ہیں خداوند متعال ان کو صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرمائے. بہرحال یہ نعمت بزرگ ہیں کہ جو ہمارے درمیان رہتی ہیں اور رہتی تھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے کرم اور فضل کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں چار چاند جو ہے وہ لگائے ہیں. ہمیں کسی بھی قیمت پر ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. تو میں کہاں سے کہاں نکل گیا. بہرحال بھائی احمد حسن صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وقت نکالا اور خط لکھ دیا. اسی طرح جو ہے انہوں نے ان تمام دوستوں کا بھی جو ہے وہ شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے خط لکھنے کے حوالے سے عالمی کمپین چلائی اور ریڈیو کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی سرگرمیوں کو تیز کیا. اس پر بھی ہم تمام ان لسنرز تنظیموں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو اس حوالے سے پیش پیش رہتے ہیں. پاکستان کی بھی اکثر جو ہے وہ تنظیمیں ہیں کہ جو ریڈیو کے حوالے سے سرگرم رہتی ہیں. ریڈیو تہران کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور آپ نے ریڈیو دوست احباب کے لیے خلوص بھرا سلام ارسال کیا ہے, تو ہم بھی بزم دوستاں کے توسط سے آپ کا سلام پوری دنیا میں تمام ریڈیو دوست سامعین کے لیے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اشارے ہو رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے پروگرام ختم کر دیا جائے, تو میں بھی اشاروں کی تعمیل کرتے ہوئے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید امری آپ سے اجازت چاہیں گے. جہاں رہے خوش رہیں.
خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. عمران الزام، بھٹو خاندان کے لیے خطرات، ماضی میں دہشت گردوں نے مجھے اور پارٹی کو دھمکیاں دیں، الزامات سنجیدہ، عدالت جا رہے ہیں، بلاول. مریم کی 3.5 ماہ بعد وطن واپسی، بدھ سے پنجاب بھر کے دوروں کا اعلان، اپنی حکومت توڑنے والا اب رو رہا ہے، سینئر نائب صدر نون لیگ. اور آئین میں گنجائش موجود، نگراں حکومتوں کی مدت میں توسیع کا انحصار حالات پر ہے، وزیر قانون. اور فواد کو دہشت گرد کی طرح پیش کیا، بنانا ریپبلک میں رہ رہے ہیں عمران. سامعین پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار اوصاف کے ایک کالم کا عنوان ہے موجودہ حکومت کا انداز حکمرانی اور پاکستان کا مستقبل. کالم نویس آغا مسعود حسین لکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اس عہد کے ساتھ اقتدار میں آئی تھی یا لائی گئی تھی کہ عوام کے مسائل مؤثر طور پر حل کیے جائیں گے، جس میں سب سے اہم مسئلہ مہنگائی اور بے روزگاری کا تھا، لیکن حکومت ان دونوں محاذوں پر ناکام نظر آ رہی ہے. نیز جس طرح حکومت حزب اختلاف کے ارکان کو خوف زدہ کر رہی ہے اور ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ قانون کی بالادستی، انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کی کھلی نفی ہے. فواد چودھری جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور اپنی پارٹی کی ترجمانی بھی کرتے رہتے ہیں، انہیں جس طرح اور جس الزام پر گرفتار کیا گیا ہے وہ انتہائی مزے کا خیز انداز ہے. عوام نے اس ظالمانہ طریقہ کار کو مسترد کر دیا ہے. ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے موجودہ چیف الیکشن کمشنر کو منشی کہا تھا. عدالت میں بھی فواد چودھری نے اقرار کیا تھا کہ ہاں انہوں نے ایسا ہی کہا تھا، حالانکہ منشی کہنا اردو لغت میں کوئی برا لفظ نہیں ہے اور نہ ہی اس لفظ کے استعمال سے کسی کی ہتک ہوتی ہے، لیکن کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کے طریقہ کار اور رویے پر مختلف سیاسی اور قانونی حلقوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے، اس لیے وہ اپنے بارے میں کچھ زیادہ ہی احساس ہو گئے ہیں چنانچہ ان کی درخواست پر فواد چودھری کو گرفتار کر لیا ہے اور 2 روزہ ریمانڈ پر جیل بھی بھیج دیا گیا ہے. جیسا کہ میرے کالم کی سرخی سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت اپنے مخالفین سیاست دانوں کے ساتھ غیر جمہوری اور غیر انسانی طریقہ کار اختیار کر کے خود عوام کی نگاہوں میں اپنے آپ کو بدنام اور غیر معتبر بنا رہی ہے، جبکہ اس طرح مملکت خداداد کے اقدار حکومت اور عوام کے درمیان، اس طرح مملکت خدادات کے اقدار حکومت اور عوام کے درمیان تلخی اور دوری میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ معیشت کی بحالی کے ضمن میں بھی رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے۔ مزید برآں، ملک میں بڑھتا ہوا سیاسی عدم استحکام مملکت کی بقا کے لیے بھی خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال سے ہر باشعور پاکستانی رنجیدہ، غمزدہ اور گہری تشویش میں مبتلا ہے، جس کا فی الحال ازالہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ مملکت کا کاروبار ٹھپ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف کے ایک مشیر عطا تارڑ نے ایک نجی ٹی وی پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ اندیا دیا ہے کہ آئندہ عمران خان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ سمعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بھارت جوڑو یاترا اپنے آخری پڑاؤ پر پلوامہ پہنچ گئی۔ جے این یو اور جامعہ کے بعد دہلی یونیورسٹی میں بھی بی بی سی ڈاکومنٹری کی نمائش پر پولیس ایکشن۔ اور مدھیہ پردیش کے شہر مورینا میں بڑا حادثہ، فضائیہ کے سخوئی اور میراج طیارے کریش ہو گئے۔ سامنے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی خبر کا عنوان ہے، مودی پر بنی دستاویزی فلم پر پابندی لگانا، جمہوریت پر حملہ ہے، شرد پوار۔ اس ضمن میں اخبار نے لکھا ہے کہ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی این سی پی کے سربراہ شرد پوار نے ہفتے کو کہا کہ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کا وزیر اعظم نریندر مودی پر مبنی دستاویزی فلم دی مودی کوشچن پر پابندی لگانے کا فیصلہ جمہوریت پر حملہ ہے۔ مسٹر پوار نے یہاں ایک ہوٹل میں آج صبح منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی بی سی میڈیا گروپ کی طرف سے بنائی گئی دستاویزی فلم پر پابندی لگانے کا فیصلہ پوری طرح جمہوریت پر حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ مذہبی مسائل پر اپنا ووٹ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے بھارت جوڑو دورے کی حمایت کی اور مختلف مقامات پر اس میں شامل بھی ہوئے، لیکن مرکزی حکومت نے مسٹر گاندھی کی ایک مختلف تصویر پیش کرنے کی کوشش کی۔ مسٹر گاندھی کو عام لوگوں کی طرف سے ملنے والی زبردست حمایت کی وجہ سے حکومت اپنی کوشش میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ ریاستی گورنر بھگت سنگھ کوشیاری کے مجوزہ استعفے کی بحث پر مسٹر پوار نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ چھترپتی شیواجی مہاراج اور دیگر عظیم لوگوں پر کئی متنازع بیان بازی کرنے والے شخص سے ریاست کے لوگوں کو آزاد کیا جا رہا ہے۔ مسٹر پوار نے کہا کہ ایک سروے نے اشارہ دیا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی آنے والے اسمبلی انتخابات میں دوبارہ اقتدار میں نہیں آئے گی، اور اسی بنیاد پر ہم تمام اپوزیشن جماعتوں کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس معاملے میں حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ ہر ریاست کے مختلف مسائل ہیں اور انہیں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی سے مختلف اپوزیشن جماعتوں کے درمیان تال میل پر بات چیت شروع ہوگی۔ مسٹر پوار نے ونچت بہوجن اگھاڑی وی بی اے کے لیڈر پرکاش امبیڈکر کے اس بیان کی تردید کی کہ وزیر اعظم نریندر مودی اپوزیشن کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور سی بی آئی جیسی مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کا غلط استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ مسٹر مودی مرکزی تفتیشی نظام کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ شیو سینا ٹھاکرے اور وی بی اے کے درمیان اتحاد پر اپنا رخ واضح کرتے ہوئے مسٹر پوار نے کہا کہ ہم نے ابھی تک وی بی اے کے ساتھ بات چیت نہیں کی ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہمارے آج کے پروگرام میں محمد اپنے ایک دوست کے ہاں جا رہا ہے. اس کے دوست کا گھر آزادی اسکوائر کے نزدیک ہے. آزادی اسکوائر یا آزادی چوک تہران کا ایک بڑا اور خوبصورت چوک ہے جو تہران کے مغرب میں واقع ہے. اس چوک میں ایک بہت بڑا مینار بھی ہے جو آزادی مینار کے نام سے معروف ہے. محمد اس وقت ولی عصر روڈ پر ہے اور وہ ایک راہگیر سے آزادی چوک کا پتہ پوچھتا ہے. راہگیر نے اسے بس کے ذریعے میدان آزادی جانے کا مشورہ دیا. محمد کو آزادی چوک تک جانے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی تفصیلات کچھ دیر بعد. پہلے حسب معمول سماعت فرمائیے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ نئے الفاظ اور مختصر جملے.
ببخشید،
معاف کیجیے گا.
میدان
چوک، جہاں چوک کے بیچ میں دائرہ موجود ہو اور پارک کی شکل میں ہو.
کجاست،
کہاں ہے.
اتوبوس،
بس.
ٹیکسی،
ٹیکسی.
شما می روید،
آپ جائیں گے یا آپ جا رہے ہیں.
فرقی نمی کند،
کوئی فرق نہیں پڑتا.
من فکر می کنم،
میں سمجھتا ہوں یا میرے خیال میں.
راحت،
آرام، آسانی یا راحت.
راحت تر،
زیادہ آرام سے، آسانی سے یا سہولت سے.
ایستگاہ،
اسٹاپ، بس اسٹاپ کے لیے.
کمی،
کچھ، مقدار کے لیے بولا جاتا ہے.
جلوتر،
آگے کی جانب.
بانک،
بینک.
بلیت،
ٹکٹ.
بلیت فروشی،
ٹکٹ بیچنے والی جگہ یا کاؤنٹر.
کنار،
قریب.
شما پیاده می شوید،
آپ اتریں گے.
من پیاده می شوم،
میں اتروں گا.
بعد از دو ایستگاه،
دو اسٹاپ آگے.
پیاده شوید،
اتریں یا اتریے.
من می گویم،
میں کہتا ہوں. سامعین، اب توجہ سے محمد کی گفتگو سنیں اور کوشش کریں کہ اس کو دہرائیں تاکہ یہ جملے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں.
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر کہاں ہے؟
میدان آزادی، با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
آزادی اسکوائر، آپ بس کے ذریعے جائیں گے یا ٹیکسی سے؟
فرقی نمی کند،
کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جو بھی مل جائے.
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است.
میرے خیال میں بس کے ذریعے زیادہ آسان ہے. آزادی اسکوائر کی بس کا اسٹاپ نزدیک ہے.
ایستگاه کجاست؟
اسٹاپ کہاں ہے؟
کمی جلوتر، نزدیک بانک.
تھوڑا سا آگے، بینک کے قریب.
ببخشید، بلیت فروشی کجاست؟
معاف کیجیے گا، ٹکٹ کہاں سے ملے گا یا ٹکٹ کاؤنٹر کہاں ہے؟
بلیت فروشی ہم کنار ایستگاہ است.
ٹکٹ کا کاؤنٹر اسٹاپ کے نزدیک ہے.
متشکرم،
بہت شکریہ. سامعین، ایک بار پھر محمد اور راہگیر کے درمیان ہونے والی گفتگو کو غور سے سنتے ہیں، لیکن اس مرتبہ بغیر ترجمے کے.
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
میدان آزادی؟ با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
فرقی نمی کند.
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است.
ایستگاه کجاست؟
کمی جلوتر، نزدیک بانک.
ببخشید، بلیت فروشی کجاست؟
بلیت فروشی هم کنار ایستگاه است.
متشکرم.
سامین محمد تھوڑا سا آگے کی جانب بڑھتا ہے اور اسے بس اسٹاپ اور اس کے نزدیک ٹکٹ کا کاؤنٹر نظر آ جاتا ہے۔ چند منٹوں کے بعد بس اسٹاپ پر آتی ہے اور محمد باقی مسافروں کی طرح بس میں سوار ہو جاتا ہے۔ بس میں زیادہ رش نہیں ہے۔ محمد کو اس بات کا علم نہیں کہ اس نے کون سے اسٹاپ پر اترنا ہے۔ وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک مسافر سے آزادی چوک کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ اب آئیے ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، غور سے سنیے۔
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر نزدیک ہے۔
شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
ہاں، کیا آپ آزادی اسکوائر پر اتریں گے؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
ہاں، میں آزادی چوک پر اتروں گا۔
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید؟
آپ دو اسٹاپ کے بعد اتر جائیں۔
بعد از دو ایستگاه؟
دو اسٹاپ کے بعد؟
بله، من به شما میگویم میدان آزادی کجاست۔
ہاں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ آزادی اسکوائر کہاں ہے۔
متشکرم۔
بہت شکریہ۔ سامن، اب ایک بار پھر اسی گفتگو کو دوبارہ غور سے سنتے ہیں ترجمے کے بغیر۔
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
بله، شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید؟
بعد از دو ایستگاه؟
بله، من به شما می گویم میدان آزادی کجاست؟
متشکرم.
سامن، جب بس آزادی اسکوائر پر پہنچتی ہے تو وہ مسافر محمد سے کہتا ہے کہ آزادی اسکوائر کا اسٹاپ آ گیا ہے۔ محمد اس مسافر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو خدا حافظ کہتا ہے۔ آزادی اسکوائر ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ محمد ارد گرد دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ تہران کتنا بڑا شہر ہے۔ وہ کچھ افراد سے پوچھنے کے بعد اپنے دوست کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ جی سامن، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام منارۂ نور، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام منارۂ نور اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
منارۂ نور،
عزیز سامعین، پروگرام منارۂ نور لے کر حاضر خدمت ہے۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں سیاسی جماعتوں کی تشکیل اور ان کی افادیت کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، اسلامی انقلاب کی بے مثال خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قائدانہ بصیرت کے باعث ایران میں ظالم اور استبدادی شاہی نظام کے سقوط کے فوراً بعد، اور ایسے حالات میں کہ جب ملک شدت سے ملکی اور علاقائی سطح پر سیاسی تبدیلیوں سے دوچار تھا، اور اس بات کا خوف تھا کہ اندرون ملک یا بیرونی طاقتوں کے توسط سے ایک بغاوت کے ذریعے اسلامی انقلاب نابود ہو جائے، ایسے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اقتدار کی منتقلی کا عمل مکمل طور پر اور انتہائی تیزی سے اور ساتھ ہی جمہوری طرز پر انجام دیا اور اسے عملی جامہ بھی پہنایا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کو ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ متبادل نظام یعنی اسلامی جمہوریہ کے بارے میں ریفرینڈم کرایا گیا۔ اس طرح سیاسی ماحول بھی پوری طرح آمادہ ہو گیا، اور یوں مختلف سیاسی پارٹیاں اور گروہ آزادانہ طور پر سیاسی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے۔ اس کے باوجود کہ قومی اہداف میں پیش رفت کے لیے رائے عامہ سے رجوع بہت ضروری ہے، یہ عمل مکمل طور پر جمہوری تھا، پھر بھی بعض سیاسی پارٹیوں اور گروہوں نے ریفرینڈم کے خلاف موقف اپنایا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ریفرینڈم کے بائیکاٹ یا اس پر عمل درآمد کی راہ میں روڑے اٹکانے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے ریفرینڈم کا انعقاد کرانا چاہا تو پوری قوم ہمارے ساتھ تھی، تاہم کچھ لوگ مخالف تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ بعض افراد جنہوں نے بائیکاٹ کیا ان میں سے کچھ کردستان میں تھے کہ جن میں سے کمیونسٹ بھی تھے، کئی گروہ اور دیگر پارٹیاں بھی تھیں۔ بعض شہروں میں بیلٹ بکسوں کو جلا دیا گیا، اور بعض جگہوں پر بندوق کی نال پر لوگوں کو ووٹ دینے سے روکا گیا۔ کیا ریفرینڈم حکومتی پالیسیوں کے برخلاف تھا؟ امام خمینی کے بقول، کیا یہ ریفرینڈم کی جس کی خواہاں پوری قوم تھی خلاف مسلحت تھا؟ کیوں اس کا بائیکاٹ کیا گیا؟ کیا ان کی نیتیں ٹھیک تھیں؟ یہ مواقف تو اس بات پر دلیل دیتے ہیں کہ یہ افراد نہیں چاہتے تھے کہ انقلاب نتیجہ بخش ثابت ہو سکے۔ سمے نئے نظام کے تعین کے سلسلے میں ریفرینڈم کے بعد آئین کی تدوین اور منظوری انقلابیوں کا بہترین اور فوری طور پر انجام پانے والا اقدام تھا۔ اس سلسلے میں بھی خوش قسمتی سے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی تدبیر سے بنیادی آئین کی تدوین اور منظوری کا عمل تیزی کے ساتھ انجام پایا۔ اس درمیان ایسے افراد اور گروہ تھے کہ جن کا خیال تھا کہ پوری قوم مجلس مؤسسین یا پارلیمنٹ کا انتخاب کرے اور اس میں آئین کی تدوین کا عمل انجام پائے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملکی اور غیر ملکی پروپیگنڈوں کی بابت تشویش میں مبتلا تھے، اعلان کیا کہ اس اہم کام کی انجام دہی میں تیزی لانے کے لیے مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے نمائندوں کا محدود تعداد میں عوام انتخاب کریں، تاکہ اس طرح سے بحثوں کے طول پکڑنے کی روک تھام کی جائے اور کم سے کم مدت میں آئین کی تدوین عمل میں لائی جائے۔ بعض سیاسی پارٹیوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی، جس پہ امام خمینی نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا اور فرمایا، وہی افراد کے جنہوں نے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا، وہ نہیں چاہتے کہ بنیادی آئین کی منظوری عمل میں آ سکے، اور یہ اس لیے ہے کہ بنیادی آئین اسلامی اور آئینی قانون ہے اور ان افراد کو اسلام سے ڈر لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مغرب کی مانند یہاں بھی مجلس مؤسسین یا پارلیمنٹ ہو، 700-800 افراد رکن ہو اور ان کے انتخاب میں کئی ماہ طول پکڑ جائے اور پھر اس کی منظوری میں کئی سال لگ جائیں۔ ان کی یہ سب باتیں اس لیے ہیں تاکہ مسئلے کے حل میں تاخیر ہو، بلکہ وہ تو اپنی خباستوں کے ذریعے فساد اور تباہی پھیلانے کے درپے ہیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایک اور مقام پر ملک کے بعض علاقوں میں رونما ہونے والے آشوب اور بلووں کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ بلوے اور فساد کے جو اس وقت کردستان میں ہو رہے ہیں، خوزستان میں ہو رہے ہیں، ایک ایسی سازش ہے کہ جس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ آئین نہ ہو اور وہ گروہوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ان افراد کے رد عمل میں کہ جو بنیادی آئین اور انقلاب اسلامی کے اصولوں، خاص طور پر سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں سے متعلق اصولوں کی مخالفت کرتے تھے، فرماتے ہیں ان مخالفتوں کی اصلی وجہ یہ ہے کہ آئین میں بعض دھڑے یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کی سرگرمیوں کی آڑ میں قومی اتحاد، دینی اقدار اور اسلامی جمہوری نظام کے اصولوں کو نقصان پہنچائیں اور اسلامی انقلاب کے عملی جامہ پہننے کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں، تو ایسا نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ بند گئے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں مزید فرماتے ہیں، مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل نے قانون بنایا ہے اور اس کے بعد بھی ریفرنڈم کرایا جانا طے پایا ہے، یعنی ایک ایسی جمہوریت کے جو دنیا کی جمہوریتوں سے بالاتر ہے کہ جس میں ایک مرتبہ مجلس خبرگان کے افراد کے لیے ووٹنگ ہوئی اور پھر ان کے توسط سے آئین کی تدوین کے لیے ووٹنگ کرائی گئی، لیکن کچھ ایسے بے بس گروہ ہیں کہ جو اس آئین پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی پارٹیاں اور گروہ اس کے علاوہ کہ ان سے کہیں کہ آپ آزاد ہیں اور سنسرشپ بھی انجام نہیں پائے گی، تو پھر وہ اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو بعض کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی موقع اور مہلت نہیں چھوڑی گئی، یہ اس لیے ہے کہ مجوزہ آئین کے جو قومیت کی خلاف ورزی سے روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قومیت کی خلاف ورزی کریں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ کی خلاف ورزی کریں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اقدام کریں اور ملک کو تقسیم کر دیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بنیادی آئین میں درج اصولوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ جس میں سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں کو آزادانہ طور پر انجام دینے کی اجازت دی گئی ہے، بیگانہ طاقتوں سے عدم وابستگی اور ملک کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ جیسے مصادیق کو سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیوں کو محدود کرنے والے اہم ترین اصولوں کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ آپ اسی طرح دینی اور یونیورسٹی طلباء اور اساتذہ نیز ثقافتی اور تعلیمی مراکز سے متعلق حکام اور عہدیداروں سے یہ چاہتے ہیں کہ اس بات کی اجازت نہ دیں کہ یہ ماحول اور فضا سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی مقابلہ آرائی اور اقتدار پسندی کے میدان میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ ان مراکز کا فلسفہ وجودی سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کے فلسفہ وجودی سے مختلف ہے۔ امام خمینی اس بارے میں فرماتے ہیں، یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں کے کھلنے کے ساتھ ہی بعض اشخاص اور گروہ ممکن ہے یہ چاہیں کہ فریب دینے والے بیانات اور پروپگنڈوں کے ذریعے یونیورسٹی کے کام میں خلل پیدا کریں تاکہ طلبہ کلاسوں میں جانے سے اجتناب کریں۔ ایسے میں یونیورسٹی طلبہ اور اساتذہ کو چاہیے کہ ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور ان کی سازشوں اور پروپگنڈوں کو ناکام بنا دیں۔ امام خمینی نے ثقافتی اور تعلیمی اداروں میں بعض سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی خلاف ورزیوں کو اغیار، خاص طور پر امریکی سازش قرار دیا اور فرمایا کہ وہ افراد جو کردستان میں بلوا اور فساد مچا رہے ہیں اور یونیورسٹیوں کے مسئلے پر آشوب برپا کر رہے ہیں، ان فسادات کا ایران کی سرحدوں میں عراق کی غیر قانونی حکومت اور ایران میں کارٹر کی فوجی مداخلت سے بہت قریبی رابطہ ہے۔ اگر یونیورسٹیوں کے یہ منحرف گروہ بلوے کریں گے تو پھر ایران کی قوم ان منحرف گروہوں کے ساتھ اپنا حساب چکائے گی۔ سامعین، امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے جو سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی تشکیل کی ضرورت پر بارہا تاکید فرماتے تھے اور اپنے دور قیادت میں آپ نے ان سرگرمیوں کا دفاع بھی کیا اور حتیٰ ان کی حمایت بھی کی، تاہم ان مواقع پر کہ جب بعض سیاسی پارٹیوں اور دھڑوں نے آزادی سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی انقلاب میں عوام کی امنگوں اور اہداف کو پامال کیا اور اپنے اقدامات کے ذریعے ملک کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کی اور ملکوں سے وابستگی اور دیگر ملکوں کے داخلی امور میں مداخلت کی راہ ہموار کی، تو ان کو سختی کے ساتھ آزادی سے غلط فائدہ اٹھانے کی بابت خبردار کیا اور اس قسم کی سیاسی سرگرمیوں کے خلاف سخت رد عمل بھی ظاہر کیا۔ چنانچہ آپ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، ہم نے آزادی دی تو بعض عناصر نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا، لیکن اب ہم اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آزادی کے یہ معنی کہ وہ تخریبی اقدامات انجام دیں تو اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم آزادی دیں اور جس کے جو بھی سمجھ میں آئے وہ تخریبی کام انجام دے اور لوگوں کو خاک و خون میں غلطاں کر دے۔ سمجھ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز فکر، دینی اقدار اور اسلامی انقلاب کے اصولوں کے دائرے میں سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں کے تعلق سے مثبت ہے، لیکن آپ پارٹی کی سرگرمیوں میں انحراف اور قومی مصلحتوں اور مفادات اور قانونی حدود و قیود کو پامال کرنے کے بارے میں بہت حساس تھے، اور ان پارٹیوں اور گروہوں کی نسبت کہ جنہوں نے ان حدود کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کرتے تھے۔ مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نگاہ سے سیاسی دھڑے بندی کی آزادی تھی اور اسے حمایت بھی حاصل تھی، لیکن یہ آزادی اور حمایت معینہ حدود و قیود میں تھی۔ سامن، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کے دیگر افکار و نظریات کے بارے میں گفتگو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔ Thank you.